वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आधे घंटे के न्यूज शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 10:30, भारत में 11 और यहां वाशिंगटन में दिन के 12:30 बजे हैं। खबरों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान
वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हकान अब्बासी को काबुल के दौरे की दावत। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद जलील।
ایبل پختونخوا میں جماعت الدعوہ اور فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے خلاف کاروائیاں۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
انٹرنیشنل نیوز۔ امریکی خفیہ ایجنسی ایف بی آئی کے سابق سربراہ اینڈریو مکیب کو ناقص کارکردگی پر اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوعہ نے کابل میں صدر غنی اور دیگر افغانی اعلی حکام سے ملاقات کی ہے۔ صدر غنی نے پاکستانی وزیر اعظم کو افغانستان کے دورے کی دعوت دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کو افغانستان کے دورے کی دعوت دی ہے۔ افغان صدر نے یہ دعوت پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوعہ کے ذریعے دی، جنہوں نے ہفتے کو افغان صدر سے کابل میں ملاقات کی۔ افغان صدر نے اپنے ٹویٹر پر کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم کو افغانستان کے دورے کی دعوت کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا عمل شروع کرنا ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوعہ نے ہفتے کو کابل کے ایک روزہ دورے کے دوران اپنے افغان ہم منصب حنیف اتمار سمیت دیگر اعلی عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ پاکستان کے اعلی عہدیدار نے ایک ایسے وقت کابل کا دورہ کیا جب گزشتہ ماہ کے اواخر میں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کابل پروسیس کانفرنس کے دوران افغان طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط پیشکش کرنے کے ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ نئے سرے سے رابطوں کو استوار کرنے کا بھی پیغام دیا تھا۔ غیر جانبدار حلقے اس تازہ پیش رفت کو باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے ایک اچھا شگون قرار دیتے ہیں۔ سلامتی کے امور کے سینئر تجزیہ کار طلعت مسعود کہتے ہیں کہ حالیہ ہفتوں میں کابل اور اسلام آباد کے درمیان ہونے والے اعلی سطح کے رابطوں سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
جنجوعہ صاحب اور پوری حکومت کی اور فوج کی ہماری یہ کوشش ہے کہ افغانستان کے حالات کو بہتر کیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان سے تعاون کیا جائے اور پالیسیز میں ہم آہنگی لائی جائے اور جو بے اعتمادی کی فضا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ میرے خیال میں اس پس منظر میں یہ جنرل جنجوعہ صاحب گئے ہیں اور یہی کوشش رہے گی کہ ان کے جو خدشات ہیں وہ بھی دور کیے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ ہم اب پوری طور سے اور بھرپور طریقے سے تعاون کرنا چاہ رہے ہیں۔
دوسری طرف خبرساں ادارے رویٹرز نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان اور ان سے منسلک حقانی نیٹ ورک کے خلاف ابھی تک مؤثر اقدام نہیں کیے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ اگرچہ اسلام آباد واشنگٹن کے مطالبات پر کارروائی کرنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے، تاہم عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اقدامات ناکافی ہیں۔ اگرچہ امریکی عہدیدار کے بیان پر پاکستان کے کسی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم اسلام آباد کا موقف رہا ہے کہ وہ ہر قسم کے شدت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کی سرزمین پر شدت پسندوں کے ایسے ٹھکانے موجود نہیں ہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں۔ طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ امریکی عہدیداروں کے حالیہ بیانات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اب بھی بعض معاملات پر اختلافات موجود ہیں اور ان کے بقول انہیں دور کرنے کے لیے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان پائیدار رابطوں کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرح خیبر پختونخوا صوبے میں کل عدم جماعت الدعویٰ کے دفاتر اور دیگر سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی حکومت نے کل عدم جماعت الدعویٰ اور اس کی ذیلی تنظیم فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور ان کے دفاتر سمیت تمام دیگر امور کا انتظام سنبھالنا شروع کر دیا ہے۔ ہفتے کو پولیس کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ان تنظیموں کی پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، مانسہرا، ہری پور، ایبٹ آباد اور بعض دیگر شہروں میں دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تنظیم کے مقامی کارکنان نے اس بارے میں کوئی بھی تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ حکام نے فلاحی انسانیت کی زیر تحت چلنے والی ایمبولنسز کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تاہم ہفتے کو دوپہر تک پشاور میں جماعت دعویٰ کی مرکزی مسجد کھلی تھی جہاں نمازیوں کی آمد رفت کا سلسلہ جاری تھا اور وہاں اسی تنظیم کے مسلح محافظ مامور تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کاروائی کی ہدایت وفاقی حکومت کی طرف سے کی گئی تھی جس نے ملک میں ایسی تمام تنظیموں اور افراد کے خلاف کاروائی کا آغاز کرنے کا کہا تھا جو اقوام متحدہ کی طرف سے تعزیرات کے زد میں ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ ہی پنجاب میں بھی جماعت الدعوہ اور فلاحی انسانیت کے زیر انتظام چلنے والے مدارس اور ڈسپنسریوں کا انتظام حکام نے محکمہ اوقاف کی سپرد کر دیا تھا۔ جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید نے اس حکومتی اقدام کے خلاف عدالت عالیہ سے بھی رجوع کر رکھا ہے اور ان کا موقف ہے کہ جس قانون کے تحت حکومت یہ کاروائیاں کر رہی ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ حالیہ مہینوں میں بین الاقوامی برادری کی طرف سے پاکستان پر اپنے ہاں ان کلدم تنظیموں اور افراد کے خلاف مناسب کاروائیاں نہ کرنے کی وجہ سے دباؤ میں اضافہ ہوا جس پر اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیاں عائد کی جا چکی ہے۔ گزشتہ ماہ ہی صدر پاکستان نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی ایک شیک میں ترمیم کر کے تشکیل دیے گئے آرڈیننس پر دستخط کیے تھے اور ان تنظیموں کے خلاف کاروائیاں شروع ہوئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی بیرونی دباؤ میں نہیں بلکہ اپنی مفاد میں ایسی تنظیموں کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
شمالی افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف ہونے والے امریکی فضائی حملوں میں داعش کے لگ بھگ 35 عسکریت پسند ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ہفتے کو ایک علاقائی افغان فوجی بیان میں کہا گیا کہ الصبح ہونے والے یہ حملے صوبے جوزجان کے ڈسٹرکٹس درزاب اور قشتیپا میں ہوئے جہاں داعش نے اپنے اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کو ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہفتے کے روز روس نے کہا ہے کہ وہ 23 برطانوی سفارتکاروں کو ملک سے نکال رہا ہے۔ یہ جوابی کارروائی اس کے بعد ہو رہی ہے جب برطانیہ نے سابق روسی جاسوس سرگئی سکرپال اور ان کی بیٹی یولیا کو زہر دینے کے واقعے پر اس ہفتے کے شروع میں روس کے 23 سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ روس نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز کے اس کے اقدامات برطانیہ کے اشتعال انگیز اقدامات اور سالسبری کے واقعے پر بے بنیاد الزامات کا رد عمل ہیں۔ روس نے بھی اپنے ملک میں برطانوی کونسل کی سرگرمیاں روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کونسل ثقافتی اور تعلیمی مواقع سے متعلق روس کا بین الاقوامی ادارہ ہے۔ روس نے برطانیہ کے لیے سینٹ پیٹرز برگ میں ایک کونسل خانہ کھولنے کا ایک اجازت نامہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ منگل کے روز ریکس ٹیلرسن کی فوری برطرفی کے بعد دنیا کے بہت سے ملک اپنی توجہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو پر مرکوز کر رہے ہیں جو وزیر خارجہ کے طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا انتخاب ہیں۔ خواہ معاملہ ایران کا ہو، شمالی کوریا یا روس کا، تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پومپیو کا نظریہ ٹرمپ سے مطابقت رکھتا ہے جو سفارتکاری کی نرم طاقت کی بجائے امریکی فوجی قوت کے حامی ہیں۔ سفارتی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
امریکی خارجہ پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے، تاہم شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کا امکان اب بھی باقی ہے۔ صدر کی جانب سے برطرف کیے جانے کے بعد اپنی الوداعی تقریر میں ریکس ٹیلرسن نے اس کا سہرا اپنے سر کرتے ہوئے کہا تھا، اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس بارے میں تقریباً سب کی توقعات میں اضافہ کیا کہ ڈی پی آر کے پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم شروع کی جائے۔ ان کے بعد آنے والے سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو خارجہ پالیسی کے متعدد امور پر سخت موقف کے حامل جانے جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ ہفتے یہ حقیقت بیان کی تھی کہ شمالی کوریا امریکہ کے لیے خطرہ پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ یہ الفاظ تھے پومپیو کے۔ شمالی کوریا چین اور ایران کے بارے میں ان کے ماضی کے بیانات کی بنیاد پر زیادہ تر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ویسٹ پوائنٹ یونیورسٹی کے گریجویٹ پومپیو ممکنہ طور پر امریکہ کی فوجی طاقت پر زیادہ انحصار کریں گے اور ٹیلرسن کی نسبت بین الاقوامی معاہدوں کی کم حمایت کریں گے۔ اٹلانٹک کونسل کے ایریل کوہن کہتے ہیں،
I think Pompeo is more of a hawk, more of a Trumpian. He is more of
میرے خیال میں پومپیو زیادہ جا رہے ہیں، ٹرمپ جیسے نظریات رکھتے ہیں، اس نئی لہر کے زیادہ حامی ہیں جسے امریکی قوم پرستی کہا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ممالک زیادہ قوم پرست ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر سینٹ سے منظوری مل گئی تو پومپیو کو فوری طور پر دو بڑے امتحانوں کا سامنا ہوگا، ایک تو ٹرمپ اور شمالی کوریا کے کم جونگ ان کے درمیان مجوزہ سربراہ میٹنگ، اور ایران کے جوہری معاہدے میں امریکی عزم کی تجدید کی آخری مدت۔ ڈیموکریٹک قانون سازوں اور سابق سفارتکاروں کا خیال ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا، اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ کم ٹرمپ میٹنگ کو خطرے میں ڈال دے گی۔ سابق معاون وزیر خارجہ تھامس کنٹری مین کہتے ہیں
There is no way in the world that throwing out a valid agreement that is working would increase your negotiating leverage with North Korea.
دنیا میں ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ ایک ایسے معاہدے کو مسترد کر کے جو کام کر رہا ہے شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات میں آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، بلکہ اس کی وجہ سے شمالی کوریا کے لیڈر یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ کسی ایسے صدر کے ساتھ کسی معاہدے پر دستخط کیسے کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے کا ہر معاہدہ توڑ رہا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پومپیو کو ٹرمپ کی تعریف اور احترام حاصل ہے، اور یہ وزیر خارجہ کے طور پر ان کے کام میں مددگار ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی خفیہ ایجنسی ایف بی آئی کے سابق سربراہ اینڈریو میککیب کو ناقص کارکردگی پر اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے گزشتہ روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا کوکولی کی رپورٹ نخبت ملک پیش کرتی ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس فیصلے پر اپنا رد عمل ٹویٹر پر دیا۔ انہوں نے لکھا، اینڈریو مکابے کو نکال دیا گیا ہے۔ ایف بی آئی کے محنتی مرد اور خواتین کے لیے اور جمہوریت کے لیے آج ایک عظیم دن ہے۔ جیمز کومی ان کے لیے بہت مقدس تھے اور ان کے باس تھے۔ انہوں نے مکابے کو بدعملی سکھائی۔ ایف بی آئی میں اعلی سطح پر بولے جانے والے جھوٹ اور بدعنوانی کی انہیں مکمل خبر تھی۔ یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر پر کہے گئے الفاظ۔ ایک وقت تھا جب مکابے ایجنسی میں دوسرے اہم ترین شخص تھے، لیکن عہدے سے ہٹائے جانے پر انہوں نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ مئی 2017 میں جب صدر ٹرمپ نے روسی تحقیقات کے معاملے پر جیمز کومی کو عہدے سے برطرف کیا تھا، اس دوران وہ کچھ ایسی کارروائیوں کے چشم دید گواہ بنے جس کی بنیاد پر بعد میں انہیں بھی ادارے میں تنہا کر دیا گیا۔ جیمز کومی کی عہدے سے برطرفی کے بعد اٹرنی جنرل سیشنز کی جانب سے مکابے کو عبوری سربراہ بنایا گیا تھا۔ کومی کی برطرفی کے بعد ہونے والی کانگریشنل پیشی کے دوران مکابے نے اپنے سابق چیف کی تعریف کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں برتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، میں ڈائریکٹر کومی کی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان کی قابلیت اور ان کی سالمیت کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مکابے نے جنوری میں ایف بی آئی کا عہدہ چھوڑا تھا اور وہ 18 مارچ کو ریٹائر ہونے والے تھے، جس کے بعد انہیں ریٹائرڈ ہونے پر تمام سہولیات دی جانی تھیں۔ تاہم اب جب انہیں اپنے عہدے سے برطرف کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی پینشن کا کچھ یا مکمل حصہ اس فیصلے سے متاثر ہوگا۔ مکابے نے ایف بی آئی میں 22 سال ملازمت کی، تاہم گزشتہ سال اگست میں کرسٹوفر رے، جو سابق اسسٹنٹ اٹرنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے ایجنسی کے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
روس میں اتوار کو صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ولادیمیر پوٹن کا آئندہ 6 سال کے لیے منتخب ہونا یقینی نظر آتا ہے۔ وہ اپنے منفرد انداز کی سیاست کی وجہ سے بہت سی روسیوں میں مقبول ہیں۔ 8 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن بہت سے لوگ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حقیقی سیاسی اپوزیشن کو خاموش کروا دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جب روس کی مغرب کے ساتھ کشیدگی عروج پر ہے اور برطانیہ نے اپنی سرزمین پر ایک ڈبل ایجنٹ کے قتل کا الزام ماسکو پر لگایا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل کی رپورٹ مبشر علی زیدی پیش کرتے ہیں۔
کرائمیا میں اس ہفتے انتخابی مہم کا آخری مرحلہ تھا۔ یہ وہ خطہ ہے جسے روس نے 2014 میں یوکرین سے چھین کر اپنا حصہ بنا لیا تھا اور عالمی سطح پر اس کی مذمت کی گئی تھی۔ پوٹن نے یہاں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو باور کرایا کہ روس میں شمولیت کا فیصلہ کرائمیا نے کیا تھا۔ آپ نے اپنے فیصلے سے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ حقیقی جمہوریت کسے کہتے ہیں۔ یہ تھے روسی صدر پوٹن۔ حقیقی جمہوریت کی آزمائش اتوار کو صدارتی انتخاب میں دیکھنے کو ملے گی۔ پوٹن کے چاہنے والے ان کے دیوانے ہیں، ان میں کرائمیا کی ماریانا شنینا بھی شامل ہیں۔ ولادیمیر پوٹن ہمارے صدر ہیں، وہ ہمارے صدر ہیں، ہم انتخاب میں ان کی کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ تھے پوٹن کی ایک حامی ماریانا شنینا کے الفاظ. لیکن پوٹن کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جمہوریت کی پیروڈی ہے کیونکہ حقیقی حزب اختلاف کو خاموش کروا دیا گیا ہے. اپوزیشن کے حامیوں میں سے ایک رومن شنگارکن ہیں. اگر پوٹن جیتے تو سیاست حقیقت سے گریز کی طرف سفر کرے گی. حکومت اپوزیشن پر اپنی گرفت مضبوط کرے گی, آئین تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ ریاست آمریت میں ڈھل جائے گی. یہ تھے اپوزیشن کے سپورٹر رومن شنگارکن کے الفاظ. پوٹن کے سب سے اہم حریف الیگزئی نیویلنی کو ایک مقدمے میں مجرم قرار دیے جانے کے بعد الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی ہے. انہوں نے الزامات کو جھوٹا قرار دے کر الیکشن کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے. وائس آف امریکہ کو ماسکو کے کئی شہریوں نے بتایا کہ وہ اس اپیل پر ووٹ نہیں ڈالیں گے. ان میں رینارڈ روشیٹوویچ کلڈے یف شامل ہیں. یہ الیکشن نہیں, انتخابی عمل کا دھوکہ ہے. مساوی شرائط کے ساتھ حقیقی انتخاب کا کوئی وجود نہیں. یہ تھے کلڈے یف کے الفاظ. کچھ اسی طرح کی بات آئیگر یفگینیویچ یشماکوف نے کی. میں ووٹ نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ کٹھ پتلیوں کی ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں. یہ تھے آئیگر یفگینیویچ یشماکوف کے الفاظ. رائے عامہ کے جائزوں سے لگتا ہے کہ پوٹن دو تہائی اکثریت حاصل کر لیں گے, لیکن ان جائزوں کی تصدیق ممکن نہیں. ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوٹن کے قریب ترین حریف پاول گروڈینن کو 10% بھی ووٹ نہیں ملیں گے. ان دونوں سمیت کل 8 امیدوار میدان میں ہیں. یونیورسٹی آف کیل کے میتھیو وائمن کو معاملہ مشکوک دکھائی دیتا ہے.
اگر
ان کا پیغام یہ ہے کہ کریملن روسی عوام کی آواز نہیں سننا چاہتا تو پھر روسی عوام بھی ان کی بات نہیں سنیں گے. گروڈینن کی انتخابی مہم پہلے اچھی چل رہی تھی, لیکن پھر اچانک وہ پرائم ٹائم میں ٹیلی ویژن پر نظر آنا بند ہو گئے. یہ تھے یونیورسٹی آف کیل کے میتھیو وائمن کے الفاظ. کسی اور کی بجائے صرف پوٹن ٹیلی ویژن پر دکھائی دیتے ہیں جو چوتھی اور ممکنہ طور پر آخری بار صدر کا انتخاب جیت سکتے ہیں. میتھیو وائمن کا کہنا ہے کہ اس انتخاب کے بعد محلاتی سازشیں شروع ہو سکتی ہیں. چھ برسوں کے بعد پوٹن صدر نہیں بن سکیں گے, چنانچہ مرکزی مقام حاصل کرنے کے لیے حکومتی رہنماؤں میں کشمکش شروع ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ پوٹن کی جانشینی کا معاملہ ایجنڈے میں سب سے اہم ہو جائے گا. یہ تھے میتھیو وائمن کے الفاظ. یوکرین سے شام اور سائبر جنگ تک پوٹن نے عالمی سیاست کو متاثر کیا ہے. کیا وہ اسی خطرناک راستے پر چلتے رہیں گے یا روس کو اس صورتحال سے باہر نکالیں گے جسے بہت سے لوگ نئی سرد جنگ قرار دے رہے ہیں؟ یہ فیصلہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہفتے کے روز سویڈن میں شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو کے ساتھ مذاکرات بحال ہو رہے ہیں, جن کے دورے کے بارے میں کچھ عالمی مبصروں کا کہنا ہے کہ اس سے امریکہ اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. دو امریکی سینیٹرز, ایک ریپبلکن اور ایک ڈیموکریٹ, ایران کی اسلام پرست قیادت کی جگہ ایک جمہوری سیکولر حکومت لانے کی اپیل کرنے والے امریکہ میں قائم ایک ایرانی امریکن گروپ کے لیے اور زیادہ حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. ہفتے کے روز شام کے لیے انسانی حقوق کے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ بدھ کے روز سے افرین میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں. رپورٹوں کے مطابق ترک جنگی طیاروں اور توپوں نے رات بھر افرین کے قصبے پر حملے کیے. جمعے کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ انہیں مشرقی غوطہ اور افرین کے محصور علاقوں سے وسیع پیمانے پر انخلا پر گہری تشویش ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ شام بھر میں عداوتوں کے خاتمے سے متعلق قرارداد 2401 پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مریاما ڈیالو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر.
خبر رساں ایجنسی رائٹر کے جنگ کے ایک مبصر کے مطابق مشرقی غوطہ میں فضائی حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں. جمعے کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک بریفنگ میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ دوما میں 6 روز سے موجود فائر بندی برقرار رہے گی. تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ دیگر مقامات پر تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے. سٹیفن دمستورا کے الفاظ. فائر بندی مؤثر رہی ہے اور دوما میں جیش الاسلام اس پر عمل پیرا ہے, مگر اس سے آگے نہیں. یہ مشرقی غوطہ کا صرف ایک حصہ ہے, یہ باقی مادہ مشرقی غوطہ یا کسی اور مقام پر نظر نہیں آتی اور یہ انتہائی نازک ہے. مشرقی غوطہ میں شامی فوجی 3 ہفتوں سے حملے کر رہے ہیں اور ان حملوں میں اطلاعات کے مطابق 1300 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ پھر سٹیفن دی مستورا کے الفاظ.
Bottom line, in all this, too many civilians are suffering, too many have died in that area.
قصہ مختصر کہ اس سب میں بے شمار سویلینز کو مصائب کا سامنا ہے. اس علاقے میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. اول مجھے کہنے دیجئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. گزشتہ چند روز میں دوما میں ہونے والی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کرنے کا طریقہ موجود ہے کہ قرارداد 2401 پر عمل درآمد میں پیش رفت ہو سکے. شام کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی فائر بندی سے متعلق قرارداد 2401 پر عمل درآمد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور اپنے بعض سویلینز کی مشکلات کے لیے وہ بین الاقوامی برادری کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اقوام متحدہ میں عرب جمہوریہ شام کے مستقل مندوب بشار جعفری کہتے ہیں
The UN agencies, including OCHA and the governments of other countries who are
سمیت اقوام متحدہ کے اداروں اور دیگر ممالک کی حکومتوں نے جو سویلینز کی قسمت پر افسوس کر رہی ہیں ان کے مصائب ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اس ہفتے واشنگٹن کے ہولوکاسٹ میوزیم میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے سیکیورٹی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے شام میں ہونے والی کاروائیوں کو بدترین جبر و تشدد قرار دیا.
The Assad regime has killed indiscriminately, tortured, starved, raped, and used chemical weapons.
اسد حکومت نے اپنے ہی لوگوں کو بلا امتیاز ایزائیں دی ہیں, بھوکا رکھا ہے, آبرو ریزی کی ہے اور ان کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں. اس نے ہسپتالوں اور سکولوں کو نشانہ بنایا ہے اور لا تعداد شامیوں کو گرفتار, اغوا یا غائب کیا ہے. شام کے واقعات کے بارے میں غیر سرکاری تنظیم سیو دا چلڈرن کی سونیا خوش کہتی ہیں کہ یہ المناک ہیں.
So you have children who haven't seen the sun in more than 3 weeks because they're
ایسے بچے ہیں جنہوں نے 3 ہفتوں سے سورج نہیں دیکھا کیونکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے تاریک اور سیلے تہ خانوں میں چھپے ہیں. وہ باور کرواتی ہیں کہ گزشتہ برس مرنے والے بچوں کی تعداد تنازع شروع ہونے کے بعد اس سے پہلے کسی ایک سال کی تعداد سے زیادہ ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عنقریب واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں. امریکہ اس دورے کو خاصی اہمیت دے رہا ہے اور ان کے شاندار استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گیلو کی رپورٹ, نقبت ملک کی زبانی.
محمد بن سلمان ایک نئے سعودی عرب کا تصور لے کر واشنگٹن پہنچ رہے ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ ان کی اس عکاسی کو سننے کے لیے بہت سے افراد موجود ہوں گے. صدر ٹرمپ کی جانب سے حریف شیعہ اکثریتی ملک ایران کے مقابلے میں سنی اکثریتی ملک سعودی عرب کا امریکہ نے بہت ساتھ دیا ہے اور ولی عہد جو ایم بی ایس کے نام سے جانے جاتے ہیں اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. نیوز چینل سی بی ایس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے ایران کے سربراہ کو ہٹلر سے مشابہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنایا تو ہم بھی بنائیں گے. اس اعلان سے مئی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے کی ڈیڈ لائن سے پہلے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالا گیا ہے. عرب نیوز سے منسلک فہد نذیر کہتے ہیں انہیں ایران کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے پر کچھ تحفظات ہیں, لیکن جب تک یہ بات یقینی ہے کہ ایران جوہری بم نہیں بنا رہا, سعودی عرب نے اس معاہدے کا ساتھ دیا ہے, لیکن اگر اب ایسا کچھ ہوا تو یہ بہت اہم بات ہوگی. ایم بی ایس نے سعودی عرب میں کئی سماجی تبدیلیاں کی ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب وہاں خواتین گاڑی چلا سکتی ہیں اور فٹ بال کا میچ دیکھنے اسٹیڈیم بھی جا سکتی ہیں. ان کے منصوبوں میں سعودی عرب کو ایک ماڈرن ملک بنانا اور اس کی معیشت کو مزید پائیدار اور جدید بنانا شامل ہے. تاہم غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک میں لانے کے منصوبے میں ایم بی ایس کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. نومبر میں 200 کے قریب سعودی حکام اور کاروباری افراد کو گرفتار کیا گیا تھا. ایم بی ایس کا کہنا تھا کہ یہ بدعنوانی کے خلاف ایک کوشش ہے, مگر کئی لوگوں نے اس اقدام کو ایم بی ایس کی جانب سے اپنے حریفوں کو ختم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا تھا. کنگز کالج لندن سے منسلک آندریس کریگ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ملک میں سرمایہ کار آئیں, لیکن اگر آپ سرمایہ کار ہیں تو آپ سعودی عرب کیوں جائیں گے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے اور ریاست کبھی بھی آپ کا مالی سرمایہ اور جائیداد ضبط کر سکتی ہے. ایم بی ایس یمن میں شروع ہونے والی نئی جنگ کے معاملے پر بھی تنقید کا نشانہ بن سکتے ہیں. یمن میں امریکی حمایت یافتہ سعودی افواج ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں سے لڑ رہی ہیں. نخبت ملک, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے امدادی ادارے 13 لاکھ روہنگیا پناہ گزینوں اور کاکسس بازار میں ان کی میزبانی کرنے والے بنگلہ دیشیوں کی امداد کے لیے 950 ملین ڈالرز کی اپیل کر رہے ہیں۔ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
تقریباً 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزین کاکسس بازار میں بنائے گئے گندے اور ضرورت سے کہیں زیادہ گنجان آباد کیمپوں میں مقیم ہیں۔ میانمار میں تشدد اور اظہار رسانی سے بھاگ کر 670,000 سے زیادہ روہنگیا گزشتہ سال اگست سے یہاں پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں، جبکہ 2 لاکھ کے قریب پناہ گزین پہلے سے ہی یہاں آباد ہیں۔ ان سمیت 330,000 بنگلہ دیشیوں کو زندگی بچانے والی امداد، صاف پانی، چھت اور طبی امداد کی ہنگامی بنیادوں پر ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کو، جن میں سے نصف تعداد بچوں پر مشتمل ہے، مونسون کی بارشوں اور دیگر سمندری طوفانوں کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے اور سیلابوں کے خطرات کا سامنا ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلپو گرانڈی کہتے ہیں کہ موجودہ ہنگامی ضروریات کے تباہ کن حالات کو کم کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ امدادی ادارے پہلے سے ہی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عارضی چھت بھی مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گرانڈی کا کہنا ہے،
It's about developing 500 acres of land that have been additional land that has been
اس کے معنی ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے والے 500 ایکڑ مزید رقبے کو رہائش کے قابل بنانا، جس میں سڑکیں اور پل تعمیر کرنا اور سب سے زیادہ زد پر آئے ہوئے لوگوں کو یہاں آباد کرنا ہے۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم IOM کے ڈائریکٹر جنرل ولیم سوئنگ کا کہنا ہے کہ میانمار سے اتنی بڑی تعداد میں آنے والے پناہ گزینوں کی وجہ سے قدرتی آفات کے خطرات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ سوئنگ کا کہنا ہے،
فار ایگزامپل دا ریالٹی دیٹ اپروکسیمیٹلی 10 ایکرز آف فارسٹ ریزرو آر ڈیفورسٹ،
مثال کے طور پر کھانا پکانے کے لیے ایندھن کی ضروریات کو پورا کرنے کی وجہ سے تقریباً ہر روز 10 ایکڑ رقبے پر موجود جنگلات کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش کی دیگر قربانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تمام نہیں تو اس کے کم از کم کچھ جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے۔ سوئنگ کہتے ہیں کہ IOM اور اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیاں ایک مشترکہ منصوبے کے تحت پناہ گزینوں کو متبادل ایندھن کے لیے مایا پیٹرولیم گیس فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پناہ گزینوں کو کام کے عوض رقم بھی مہیا کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ کار میا سیپو کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی ایک ترجیح پناہ گزینوں کو زندگی بخش کاروائیوں میں ملوث کرنا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ میزبان بنگلہ دیشیوں پر بھی توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بل پر دستخط کر دیے ہیں جو امریکی اور تائیوانی حکام ایک دوسرے کے ملکوں میں سفر کرنے اور اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو ایک ایسا اقدام ہے جس نے چین کو ناراض کر دیا ہے۔ صدر نے جمعے کو دیر گئے تائیوان کے سفری ایکٹ پر دستخط کیے۔ تائیوان کی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز کہا کہ جزیرے کی خود مختار حکومت امریکہ کے ساتھ قریبی تعلق اور روابط برقرار رکھنے کے لیے باہمی اعتماد اور باہمی مفاد کے اصولوں پر قائم رہے گی۔ امریکی اور تائیوانی حکام ایک دوسرے کے ملکوں میں پہلے ہی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دوروں کو عام طور پر نمایاں نہیں کیا جاتا تاکہ چین کو ناراض کرنے سے گریز کیا جائے۔ چین تائیوان کو اپنا ایک صوبہ خیال کرتا ہے اور وہ جزیرے کا چین کے ساتھ اثر نو انضمام چاہتا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے قانون سازی پر دستخط کے بعد چین کے سفارت خانے نے اپنا جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ اس سفری قانون کی شقیں ون چائنا اصول، چین اور امریکہ کے تعلقات کی سیاسی اساس کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ آسکرز ایوارڈ دینے والی ادارے اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز کے صدر کے بارے میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی شکایات کی تفتیش ہو رہی ہے۔ اکیڈمی کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ اسے جان بیلی کے خلاف بدھ کے روز 3 شکایات موصول ہوئیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں اور ہمارا آدھے گھنٹے کا یہ نیوز شو بھی اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر اور پروڈیوسر تھے انجم ہیرٹ گل اور انجینئر تھے جان ٹرائیڈن۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ اور شب بخیر۔